الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون معیشت کا مطالعہ کر رہے ہیں، یہ اس حصے کا چوتھا باب ہے. میں نے اس کی تمہید میں اسلامی قانون کا خلاصہ بیان کر دیا ہے، یعنی معیشت سے متعلق اسلامی قانون کا خلاصہ بیان کر دیا ہے. یہ جیسے کہ آپ دیکھ چکے ہیں پانچ نکات پر مبنی ہے. ان میں سے پہلا نقطہ یعنی حرمت ملکیت زیر بحث آ چکا ہے. دوسرا جس کو میں نے قومی املاک کا عنوان دیا ہے زیر بحث ہے. اس میں یہاں تک بات ہو گئی تھی کہ قرآن مجید نے ایک خاص موقع پر جب کچھ اموال غنیمت مسلمانوں کی اجتماعیت کے پاس آئے یا جب کچھ مفتوع زمینیں ان کے قبضے میں آئیں تو ہدایت فرمائی. وہ ہدایت یہاں زیر بحث ہے. سورہ حشر میں جس طرح کہ میں عرض کر چکا ہوں، اس میں یہ الفاظ آ گئے کہ یہ جتنے بھی اموال و املاک ہیں یہ لوگوں کو نہیں دیے جائیں گے. یعنی جو عام طریقہ تھا اور جس کی لوگ توقع بھی رکھتے تھے کہ جو اموال و املاک حاصل ہوں گے وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے. مجاہدین میں تقسیم کرنے کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں کو دے دیے جائیں، اس کے بعد وہ ان کے مالک ہیں، اور جو معاشی عمل بھی اس زمانے کے تمدنی حالات کے لحاظ سے ان سے متعلق ہوتا تھا وہ اگلے دن سے جاری ہو جائے گا. قرآن مجید نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں کیا جائے گا. اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم. میں یہ بات دہرا رہا ہوں کہ میں نے توجہ دلائی ہے کہ اس سے ہمارے ہاں بالکل غلط مطلب اخذ کر لیا گیا. یعنی عام طور پر اس معنی میں اس کو لیا گیا کہ یہاں اسلام کا یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ دولت کا ارتکاز چند ہاتھوں میں نہیں ہونا چاہیے. دولت کا ارتکاز چند ہاتھوں میں نہیں ہونا چاہیے تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اگر آپ غور کریں گے تو اوپر کی آیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے. یہ اپنی جگہ ایک بات ہے کہ ہم ایسا نظم بنائیں، اس طریقے کے اقدامات کریں جس میں دولت کی منصفانہ تقسیم ہو، وہ اوپر سے نیچے جائے، اور اس طرح سے اپنے تمدن کو منظم کریں کہ اس میں غریبوں کے لیے بھی راستہ نکلے، ان کے حقوق کی حفاظت ہو. یہ ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، اور ان سب باتوں کے معاملے میں ہم انسان کی حیثیت سے حساس بھی ہوتے ہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت کچھ عقل دے رکھی ہے، وہ اس کو استعمال کرتا ہے. اور جو اخلاقی اصول دین نے بتائے ہیں، اگر وہ فی الواقع آدمی کے نفس میں اتر جائے، اس کی روح میں اتر جائے، اس کے وجود کا حصہ بن جائے، تو پھر اس کا اظہار اس کے معاشی اقدامات میں بھی ہوتا ہے، اس کی فکر پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس کے عمل پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں. لیکن یہاں جو چیز زیر بحث ہے وہ یہ نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ جو اموال و املاک اس وقت مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے پاس ہے، اللہ اور رسول کے پاس آ گئے ہیں، اس لیے کہ اس وقت حکومت انہی کی تھی، ان کو جہاں وہ آ گئے ہیں وہیں رکھا جائے گا. وہ نجی شعبے کو نہیں دیے جائیں گے، یا وہ عام افراد کو نہیں دیے جائیں گے، وہ قومی املاک کی حیثیت سے موجود رہیں گے. اور ان کو قومی املاک کی حیثیت سے اپنے پاس رکھنے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ کیلا یکون تونتم بین الاغنیاء منکم، کہ یہ بھی اگر دے دیے گئے تو قدرت کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق تھوڑا عرصہ نہیں گزرے گا کہ اغنیاء ہی میں گردش کر رہے ہوں گے. یعنی معاشی عمل جب بھی جاری کیا جاتا ہے، معاشی عمل جب کہ وہ فری مارکیٹ اکانومی کے طریقے پر جاری ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی فطرت ہے، کہ لوگ میدان میں آئیں اور رصد طلب کے عمومی قانون کے مطابق معاشی عمل جاری ہو جائے. وہ جب بھی جاری ہوگا اس کا لازمی نتیجہ یہی نکلے گا, اور چونکہ یہ نتیجہ نکلے گا اس وجہ سے ہر وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہے اسے حساس ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ابنائے نو کا خیال رکھے. اور جب مسلمانوں کا ایک اجتماعی نظم بن رہا ہے تو اس پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہونی ہے. یعنی جیسے میرے اوپر, میرے اعزہ و اقربا کے معاملے میں, میرے دوست احباب کے معاملے میں یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے, بالکل اسی طریقے سے جب مسلمانوں کا اجتماعی نظم وجود میں آ جاتا ہے تو اس کو بھی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی لوگ پیچھے تو نہیں رہ گئے, معاش کی جد و جہد میں آگے نہیں بڑھ سکے تو مشکلات کا شکار تو نہیں ہو گئے, ان کی بنیادی ضروریات پوری ہو رہی ہیں, ان کے لیے باعزت روزی کا بندوبست ہے. یہ سب چیزیں اس کو بھی سوچنی ہوتی ہیں. اس کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں, اقدامات کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں یہ رہنمائی فرما رہے ہیں کہ یہ اموال و املاک ریاستی کے پاس رہیں, مسلمانوں کے نظم اجتماعی ہی کے پاس رہیں, اور اس سے نہ صرف یہ کہ نظم ریاست کو چلانے کے لیے جو خدمات انجام دی جا رہی ہیں ان کے لیے اموال میسر آئیں گے, بلکہ غرباء و مساکین کے لیے بھی آئیں گے. مذہب کہاں سے اپروچ کرے گا؟ یعنی اس کا بنیادی کنسرن اخلاقی ہے. ہمیں نظم کیا بنانا ہے, ہمیں اپنی معیشت کو کیسے استوار کرنا ہے, ہمیں اس کے لیے کیا اقدامات کرنے ہیں, وہ کیسے ترقی کرے گی, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی عقل دے رکھی ہوئی ہے. وہ اس کو استعمال کرے اور اس کے لحاظ سے اپنے لیے نظم بنائے. لیکن جہاں جہاں اس میں اخلاقی مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہاں مذہب توجہ دلاتا ہے, اور مذہب کا اصل میدان یہی ہے. یہ بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. وہ اس لیے نہیں آیا کہ آپ کو کوئی معیشت کا نظام بنا کے دے دے اور وہ یہ فیصلہ کرے کہ آپ کو کس طریقے سے اس سارے نظم کو چلانا ہے. اس کے لیے انسان کو اپنے اسی فطری ارچ کو استعمال کرنا ہے, اور جو صلاحیتیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں انہی کو استعمال کر کے اپنے لیے بہتری کے سامان پیدا کرنے ہیں. میں جب اپنی انفرادی زندگی میں بہتری پیدا کرنا چاہتا ہوں, مجھے کیا کاروبار کرنا ہے, مجھے کوئی ملازمت کرنی ہے, مجھے اپنے معاشی حالات میں کیا بہتری پیدا کرنی ہے, تو جس طرح میں اس کی اسکیمیں سوچتا ہوں بالکل اسی طریقے سے کوئی نظم اجتماعی بھی اگر اپنے بارے میں ایسی اسکیمیں سوچتا ہے تو یہ سب کی سب بڑی محمود ہوں گی. قرآن مجید میں اس کی ایک بڑی ہی اچھی مثال موجود ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب ایک خواب کی تعبیر بتائی تو اپنی خدمات پیش کر دیں, اور اس کے بعد جو حل بتایا وہ منصوبہ بندی تھی. یعنی منصوبہ بندی اتنے اچھے طریقے سے کی جائی کہ قحط کا سامنا کرتے ہوئے لوگوں کو زیادہ تکلیف میں مبتلا نہیں ہونا پڑا. ان کے پاس غلہ موجود رہا, ان کے پاس کھانے پینے کا اہتمام موجود رہا, بلکہ گرد و پیش میں جو لوگ بستے تھے ان کے لیے بھی اس طریقے سے آسانی پیدا ہو گئی. تو یہ سب چیزیں اپنی جگہ, لیکن جو بات یہاں کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں اس معاملے میں حساس ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اموال و املاک تمہارے پاس آ گئے ہیں تو یہ اموال و املاک ان مقاصد کے لیے خاص رہے. وہ مقاصد بیان کر دیے ہیں, یعنی اس موقع کے اوپر جو ریاست کا نظم قائم کیا گیا ہے اس کی ضرورتیں پوری کی جائیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام اوقات اسی جد و جہد کے لیے دے رکھے ہوئے ہیں, آپ کی ضروریات پوری کی جائیں, آپ کے اعزہ و اقربا کی ضروریات پوری ہوں, اور پھر اسی پر عطف کر کے یہ بتا دیا ہے کہ یتیم, مسکین اور مسافر, ان سب کی بہبود کے لیے جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ کیا جائے. اس پر میں نے آگے یہ لکھا ہے کہ اس سے یہ رہنمائی مسلمانوں کے ہر نظم اجتماعی کو بھی حاصل ہوتی ہے. یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکومت کے لیے ہدایت فرمائی. جب اللہ تعالیٰ خود حکومت کر رہے تھے, اپنے رسول کے ذریعے سے حکومت کر رہے تھے, اور اللہ تعالیٰ کا وہ خصوصی قانون روبہ عمل تھا جس کے تحت جنگیں بھی ہو رہی تھیں اور منکرین پر اللہ کے عذاب کا نفاذ بھی ہو رہا تھا, اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس حکومت میں, اس نظم اجتماعی میں کیا کرنا چاہیے. اس سے یہ رہنمائی مسلمانوں کے ہر نظم اجتماعی کو بھی حاصل ہوتی ہے کہ وہ تمام اموال و املاک جو کسی فرد کی ملکیت نہیں ہے یا نہیں ہو سکتے, یعنی جو بات کہی گئی ہے اس بات کو اگر آپ ایک قانونی قضیے میں بدل دیں تو وہ وہاں کے لیے خاص نہیں رہتی. یعنی دیکھیے نا, وہ قضیہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اس وقت کچھ اموال و املاک تمہارے قبضے میں آ گئے ہیں، ان کے اوپر کسی فرد کا حق نہیں ہے، یہ افراد کو دینے ضروری نہیں ہیں، یہ نہ دیے جائے، یہ یہیں رہنے چاہیے۔ اور اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ کہلا یکون دولتم بین لگنی آئے منکم، اور پھر مدات بیان کر دی ہیں کہ یہ یہاں یہاں خرچ کیے جائیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ اور رسول کی حکومت کے ساتھ اس ہدایت کو خاص کر دیتی ہو۔ جب یہ صورتحال ہے تو اس سے ہمیں بھی رہنمائی حاصل ہو گئی، اور وہ رہنمائی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ تمام اموال و املاک جو کسی فرد کی ملکیت نہیں ہے یا نہیں ہو سکتے، انہیں ریاست ہی کی ملکیت میں رہنا چاہیے، اور نظم اجتماعی سے متعلق بعض دوسری ذمہ داریوں کے ساتھ ان لوگوں کی ضرورتیں بھی ان سے پوری کرنی چاہیے جو اپنی خلقی کمزوریوں یا اسباب و وسائل سے محرومی کے باعث دوسروں کی مدد کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ خلاصہ کر دیجئے تو گویا یوں ہوا کہ عام طور پر جو حکومتیں سوشلزم کے اصول پر نہیں ہیں، ان میں یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ نظم حکومت کو چلانے کے لیے لوگوں پر ٹیکس عائد کیا جاتا ہے، یہ ظاہر ہے کہ آمدنی کا ایک ذریعہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اس نوعیت کے بعض کام بھی کیے جاتے ہیں کہ جس سے خود حکومت اپنے لیے آمدنی کے کوئی ذرائع پیدا کر لے۔ حکومت جب اپنے لیے آمدنی کے ذرائع پیدا کرتی ہے تو عام تجربہ یہ بتاتا ہے کہ وہ ریگولیٹ کرتی ہے تو کامیاب رہتی ہے، قانون بنا کر کسی حد تک معاملات کو راستے پر رکھتی ہے تو کامیاب رہتی ہے، لیکن اگر کاروبار کرنے لگ جائے تو کاروبار کی فطرت ایسی ہے کہ اس میں ناکام ہو جاتی ہے۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے۔ قرآن مجید یہاں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک قومی شعبہ وجود میں لے آیا جائے اور اس میں ایک بیوروکریسی ہو اور وہ ان تمام چیزوں کو چلا رہی ہو، یہ نہیں کہہ رہا۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک طرف تو ہم نے زکوٰۃ کے لیے رقم مقرر کر دی ہے، یعنی یہ بتا دیا ہے کہ یہ ریاست کا یا نظم اجتماعی کا حصہ ہے، مسلمانوں کا نظم اجتماعی جب بھی وجود میں آئے گا اس کو یہ حق حاصل ہو جائے گا کہ وہ یہ اپنا حصہ وصول کر لے۔ تو ایک تو یہ رقم ہے جو تمہارے پاس موجود ہے جس سے تم نے نظم ریاست کو بھی چلانا ہے، اور وہاں بھی یہ فرمایا کہ غریب اور مسکین اور وہ لوگ کے جن کے اوپر کوئی تاوان عائد ہو گیا ہے یا کہیں تالیف قلب کے لیے خرچ کرنا ہے تو وہاں ان مدات میں خرچ کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ یہ بھی بتا دیا کہ مسافروں کی بہبود کے لیے سڑکیں بن رہی ہیں، پل بن رہے ہیں اور اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں، وہ سب باتیں زکوٰۃ کے باب میں ہم زیر بحث لا چکے ہیں، وہ بتا دی۔ اس کے ساتھ آمدنی کا ایک اور ذریعہ یہ پیدا کیا جا رہا ہے کہ وہ اموال و املاک جو فرد کی ملکیت نہیں تھے وہ بھی ریاست کی آمدنی کا ذریعہ بنے۔ وہ یوں سمجھ لیجئے کہ دو مدات پیدا کرتی ہیں، اور یہ دو مدات اصول میں ہیں، ظاہر ہے کہ جب ان کا اطلاق کیا جائے گا تو اس کے نتیجے میں بہت سی مدات پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ دو باتیں کہہ دی گئی ہیں، ان کو اصول میں سمجھ لینا چاہیے۔ اب جو اموال و املاک ریاست کے پاس ہیں یا نظم اجتماعی کے پاس ہیں، ان کا نظم کیسے چلانا ہے، یعنی کیا اس کے لیے کوئی بیوروکریسی وجود میں لانی ہے، اس کے لیے ہم نے کسی آدمی کا تقرر کرنا ہے اور جس طریقے سے ہم اپنے دفتروں کو چلاتے ہیں وہی طریقہ اختیار کرنا ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ یعنی نظم کو چلانے کے لیے کیا طریقے اختیار کیے جائیں وہ ہم کو دیکھنے ہیں۔ چنانچہ یہ دیکھیے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ آگے زیر بحث آ جائے گا۔ ان کے زمانے میں جب سواد عراق کی زمینیں مسلمانوں کے قبضے میں آئیں تو یہ زمینیں انتہائی زرخیز زمینیں تھیں، اور یہ کوئی ایک دو چار ایکڑ نہیں تھے بلکہ ملکوں کے ملک تھے جن کو مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ اس میں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ اموال و املاک کیا مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بیان کیا کہ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ بعد میں آنے والوں کے حقوق بھی ان میں قائم رہیں۔ اس موقع پر جو استدلال کیا گیا ہے، اس استدلال کے بارے میں تو دو رائے ہو سکتی ہیں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ استدلال فی الواقع اس طرح منتقل ہوا ہے یا نہیں ہوا جیسے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو پیش کیا تھا، لیکن جو بات کہی گئی ہے وہ یہی ہے۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب انہوں نے یہ بات کہی تو جلیل القدر صحابہ نے ان کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس پر تقاضا کیا گیا کہ مجلس شورا کا اجلاس ہونا چاہیے، یعنی باقاعدہ مشورہ ہو۔ چنانچہ باقاعدہ مشورے کی مجلس منعقد ہوئی اور بیان کیا جاتا ہے کتاب الخراج میں، قاضی ابو یوسف نے اس کی تفصیلات نقل کر دی ہے، کہ 6 دن تک بحث ہوتی رہی اور آخر میں وہی فیصلہ ہوا جس کی طرف قرآن مجید نے یہاں رہنمائی کی ہے۔ یعنی یہ اموال و املاک، یہ ملکوں کی سرحدوں تک پھیلی ہوئی زمینیں، یہ ریاستی کے پاس رہیں گی، یہ قومی ملکیت ہی رہیں گی، ان کو افراد کو نہیں دیا جائے گا، یہ فیصلہ کیا گیا۔ اب ان کا نظم و نسق کیسے چلایا جائے، اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا کہ اپنے کچھ کارندوں کو بھیج دیا کو جائیں وہ یہاں کے کاشت کریں۔ یعنی یہ پھر ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ نظم و نسق کیسے ہو، اس کو انہوں نے نجی شعبے ہی کے حوالے کر دیا، اپنی ملکیت قائم رکھتے ہوئے، یعنی اس میں یہ حقوق قائم کر دیے کہ لوگ کام کریں گے، جو کسان وہاں کام کر رہے ہیں وہی کرتے رہیں گے۔ یہ بیان کر دیا کہ ہر زمین کے لیے ایک الگ شرح ہوگی، یعنی اس کی پیداوار کے لحاظ سے، اگر وہاں انگور اگتے ہیں تو اور ہوگی، اگر وہاں جوار اگتی ہے تو اور ہوگی، گندم اگتی ہے تو اور ہوگی، یعنی مختلف فصلوں کے لحاظ سے، مختلف اجناس کے لحاظ سے ان کے لیے مقرر کر دیا کہ یہ اس میں سے کرائے کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں یا خراج کے طور پر یہ ریاست کے پاس آتا رہے گا، لیکن لوگ جس طرح کہ ان کی ذاتی ملکیت ہوتی ہے اسی طرح اس زمین میں کاشت کریں گے اور وہ ان کی وراثت میں بھی منتقل ہوتی رہے گی، تاہم وہ ریاستی کی ملکیت ہو۔ تو میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اس سے یہ رہنمائی مسلمانوں کے ہر نظم اجتماعی کو بھی حاصل ہوتی ہے کہ وہ تمام اموال و املاک جو کسی فرد کی ملکیت نہیں ہے یا نہیں ہو سکتے، انہیں ریاست ہی کی ملکیت میں رہنا چاہیے، اور نظم اجتماعی سے متعلق بعض دوسری ذمہ داریوں کے ساتھ ان لوگوں کی ضرورتیں بھی ان سے پوری کرنی چاہیے جو اپنی خلقی کمزوریوں یا اسباب و وسائل سے محرومی کے باعث دوسروں کی مدد کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ زکوٰۃ میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس آئے گا اس سے آپ ریاست کا نظم بھی چلائیے، جو لوگ ریاست کے نظم کو چلانے میں خدمات انجام دے رہے ہیں ان کے معاوضے بھی دیجئے، جیسے ہم آج کل تنخواہیں دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کا اہتمام بھی کیا جائے۔ بالکل اسی طرح سے یہاں پر بھی یہی کہا گیا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے اپنی ضرورتیں پوری کر لیں، یعنی آپ بحثیت پیغمبر بھی اس وقت اپنے تمام اوقات اسی کام کے لیے وقف کیے ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ ریاست کے نظم کو چلانے کی ذمہ داری بھی آپ پر آ پڑی تھی، تو اس لحاظ سے آپ کا حصہ بھی مقرر کر دیا گیا، اور پھر یہ کہا گیا کہ جو کچھ باقی بچے گا وہ غریبوں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، مسافروں کی بہبود کے لیے، یعنی وہی مدات جو زکوٰۃ میں بیان کی جاتی ہیں۔ جو اپنی خلقی کمزوریوں یا اسباب و وسائل سے محرومی کے باعث دوسروں کی مدد کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ رہا ان اموال کے بندوبست کا معاملہ، تو اسے شریعت نے حالات و مسالے پر چھوڑ دیا ہے، یعنی ممکن ہے کہ کسی چیز کے بندوبست کے لیے ریاست ہی اہتمام کر لے، ممکن ہے کہ کسی چیز کو بعض شرائط کے ساتھ نجی شعبے کے حوالے کر دیا جائے۔ بندوبست کا معاملہ یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہہ رہی شریعت یا اللہ تعالیٰ یہ رہنمائی نہیں فرما رہے کہ ان اموال و املاک کا بندوبست ریاست کو کرنا چاہیے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ملکیت ہوں گے، بندوبست کے لیے جو طریقہ بھی اچھا طریقہ ہو سکتا ہے وہ اختیار کر لیا جائے۔ لہٰذا مسلمانوں کے اولی الامر ان کے احباب حل وقت کے مشورے سے اس کے لیے جو طریقہ چاہیں اختیار کر سکتے ہیں، چنانچہ یہ معلوم ہے۔ اب میں نے کچھ مثالیں دے دی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا خلفائے راشدین کے زمانے میں کیا طریقے اختیار کیے گئے، چنانچہ یہ معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں خیبر کی زمینیں اسی مقصد سے بٹائی پر دیں، یعنی یہ طریقہ اختیار کیا گیا، ایک حصہ نظم اجتماعی کے لیے خاص کر دیا گیا اور کاشتکاروں کے لیے بھی ایک حصہ مقرر کر دیا گیا، جو کچھ فصل ہوگی اس میں سے مثال کے طور پر 2 حصے ادھر آ جائیں گے، 3 حصے ادھر چلے جائیں گے، بعض رقبے جن افراد کے لیے خاص کیے انہی کے تصرف میں نے دیے، بعض کو حما قرار دیا، یعنی بعض رقموں کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ جیسے سرکاری چراگاہیں ہوتی ہیں، ہمارے ہاں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ گھوڑے پالنے کے لیے انگریزوں کے زمانے میں کچھ زمینیں دے دی جاتی تھیں، تو ان کو حما قرار دیا، بعض چیزوں میں سب مسلمان یکساں شریک ٹھہرائے کہ آپ آئیے آپ بھی استفادہ کر لیجئے، کوئی دوسرا ہے وہ بھی استفادہ کر لیجئے، یعنی ایک زمین پڑی ہوئی ہے اس میں گھاس اگی ہوئی ہے، میں آیا میں نے اپنے اونٹ چرا لیے، آپ آئے آپ نے اپنے اونٹ چرا لیے، بعض چشموں اور نہروں سے انتفاع کے لیے الاقرب فالاقرب کا قاعدہ مقرر کیا، یعنی جو قریب ہے پہلے وہ استفادہ کرے گا، پھر جو بچے گا وہ دوسرے کے پاس چلا جائے گا۔ اس کے لیے بھی یہ معلوم ہے کہ بعض موقعوں پر نزاعات پیدا ہو گئے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کچھ قاعدے بھی بنا دیے، اور وہ قاعدے بالکل عقل عام پر مبنی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ مشہور واقعہ جس میں خود آپ کے ایک عزیز کا معاملہ بھی زیر بحث تھا، اس میں یہ سوال سامنے آیا کہ پیچھے سے پانی آ رہا ہے تو کتنا پانی کھیت میں روکا جا سکتا ہے، تو آپ نے اس کے لیے قاعدہ مقرر کر دیا کہ اتنا پانی آپ روک لیجئے، اس سے آگے پانی روکنے کا آپ کو حق نہیں ہے۔ الاقرب فالاقرب کا قاعدہ مقرر کیا۔ اور سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ نے عراق و شام کی مفتوحہ زمینیں اپنے عہد خلافت میں ان کے پرانے مالکوں ہی کے تصرف میں چھوڑ کر ان کی پیداوار کے لحاظ سے ایک متعین رقم ان پر بطور خراج عائد کر دی، یعنی انہوں نے یہ قاعدہ بنا دیا کہ زمین ریاست کی ملکیت ہے یا مسلمانوں کے نظم اجتماعی کی ملکیت ہے، تم لوگ ان زمینوں کو اپنے تصرف میں رکھو گے، وہی لوگ جو پہلے سے کاشت کر رہے تھے، جیسے کاشت کرتے ہو ویسے ہی کاشت کرو گے، یہ زمینیں بعد میں تمہاری میراث میں منتقل بھی ہو جائیں گی، یعنی تمہارے بعد میں آنے والے لوگ بھی اسی طریقے سے ان میں کاشت کرتے رہیں گے، لیکن ریاست کا حصہ مقرر کر دیا گیا ہے جس کو خراج کا نام دیا گیا، یہ زمین ریاست کی ہے، اس کی آمدنی میں اگر فلاں فصل ہو رہی ہے تو اتنا اور اگر فلاں ہو رہی ہے تو اتنا یہ خزانے میں آ جائے گا، یہ طریقہ انہوں نے مقرر کر دیا۔ یہی وہ چیز ہے جس سے ہمارے ہاں خراجی اور عشری زمینوں کی بحث پیدا ہوئی ہے، یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ کسی زمین کے بارے میں کوئی ابدی اصول طے کر دیا گیا ہے، یہاں زیر بحث یہ نہیں ہے کہ زمین کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے، زیر بحث یہ ہے کہ اگر زمینیں یا اموال یا املاک وہ ریاست کے پاس ہیں، یعنی کسی فرد کی ملکیت نہیں ہے، فرد کی ملکیت ہو چکے ہیں تو پھر میں عرض کر چکا ہوں کہ پہلے اصول کے تحت ملکیت کو حرمت حاصل ہے، پھر آپ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتے، پھر تو کسی حقی کے تحت اس کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ زمینیں اور اموال و املاک وہ ہیں کہ جو ریاست کی ملکیت ہے، اور جب یہ ریاست کی ملکیت ہے تو ان کا نظم و نسق زیر بحث ہے، اس کے لیے خراج کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ تو ہمارے ہاں قدیم تعبیر میں عشری زمینیں وہ تھیں کہ جن کے لوگ خود مالک ہیں، جیسے کہ جزیرہ نما عرب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو علاقے مفتوح ہوئے ان میں زیادہ تر زمینیں مجاہدین میں تقسیم کر دی گئیں، ان پر عشر عائد کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ فرد کی ملکیت میں چلی گئی ہیں، اب ان پر زکوٰۃ عائد ہوگی، عشر ظاہر ہے کہ زکوٰۃ ہی کی ایک قسم ہے، لیکن یہ ریاست کی ملکیت ہے تو ان میں خراج لیا جائے گا، یا آپ یوں کہیے کہ زمین کی پیداوار پر کرایہ لیا جائے گا۔ یہ طریقہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اختیار کیا، اور یہ قرآن مجید کی یہی آیت ہے جس کو سامنے رکھ کر اختیار کیا گیا ہے۔ اس کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر ذہن نشین کر لیجئے، یعنی موضوع زیر بحث یہ ہے کہ وہ اموال و املاک جو ریاست کے ہیں، نہ کہ یہ زیر بحث ہے کہ جو فرد کے ہیں کیا ان کو قومی ملکیت میں لیا جا سکتا ہے، یہ بحث نہیں ہے، جو ریاست کے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو فرمایا کہ وہ نظم اجتماعی کے پاس رہیں اور ان کے بندوبست کا انتظام جو بھی حالات و مسائلے کے لحاظ سے موضوع ہو وہ کر لیا جائے۔ اس کے بعد اگلی بحث عقل الاموال بالباطل کی ہے، یعنی پانچ نکات میں نے عرض کیے تھے، اب یہ تیسرا نقطہ زیر بحث ہے، عقل الاموال بالباطل۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ تراض منکم، یہ سورہ نساء کی آیت ہے جس کو میں نے سر عنوان بنایا ہے، سورہ نساء چوتھی سورہ ہے اور یہ اس کی 29 آیت ہے۔ ایمان والو، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ الا یہ کہ وہ رضامندی کی تجارت سے کسی کو حاصل ہو جائے۔ اس میں یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے کہ لوگوں کا مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ۔ میں نے لکھا ہے اس آیت میں دوسروں کا مال ان طریقوں سے کھانے کی ممانعت کی گئی ہے جو عدل و انصاف، معروف، دیانت اور سچائی کے خلاف ہے۔ یعنی جب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ فلاں کام معروف کے مطابق ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسی بات کی تلقین کر رہا ہے جو لوگوں میں جانی پہچانی ہے، جس پر لوگوں کا اتفاق ہے، جس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، جسے لوگ بھلائی، نیکی اور خیر ہی کی بات سمجھتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ یہ کہتا ہے کہ یہ چیز باطل ہے اور اس کے لیے کوئی شرح وضاحت نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کا باطل ہونا معلوم و معروف ہے، ہر آدمی اس کو جانتا ہے، اس کے لیے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی چیز ہے جس کے لیے میں نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اس آیت میں دوسروں کا مال ان طریقوں سے کھانے کی ممانعت کی گئی ہے جو عدل و انصاف، معروف، دیانت اور سچائی کے خلاف ہیں۔ اسلام میں معاشی معاملات سے متعلق تمام حرمتوں کی بنیاد اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے، یعنی جو بنیادی اخلاقیات ہمیں سکھائی گئی ہیں، یہ دیکھیے انہی کا حوالہ ہے، عدل، انصاف، معروف، دیانت، سچائی، یہ بنیادی اخلاقیات ہیں۔ ان بنیادی اخلاقیات کے خلاف کوئی کام نہیں کیا جا سکتا، چنانچہ اگر کوئی معاشی عمل بھی ان کے خلاف ہے تو اس سے روکا جائے گا۔ اسلام میں معاشی معاملات سے متعلق تمام حرمتوں کی بنیاد اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے، رشوت، چوری، غصب، غلط بیانی، تعاون علی الاسم، یعنی کسی برے کام میں تعاون کرتے ہوئے کمانے کی کوشش کرنا، جیسے کہ کوئی آدمی چوری کرنے جا رہا ہے تو میں یا آپ اس کے معاون بن جائیں، تعاون علی الاسم، غبن، خیانت اور نقطے کی مناسب تشہیر سے گریز کے ذریعے سے دوسروں کا مال لے لینا۔ نقطے کی مناسب تشہیر یعنی کسی کی کوئی گری پڑی چیز آپ کو مل گئی ہے اور آپ نے اس کی تشہیر نہیں کی، اس کے مالک کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی، بس فوری طور پر اپنی خرجی میں ڈالی اور گھر لے آئے، تو یہ طریقہ اسلامی شریعت کی روح سے جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز ملی ہے تو مناسب حد تک کوشش کی جائے گی کہ اس کے مالک کو ڈھونڈا جائے، وہ چیز وہاں پہنچائی جائے۔ یہ سب چیزیں جتنی ہیں ان کے بارے میں انسان کا ضمیر گواہی دیتا ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، ان سے ہر شخص کو اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جو انسان کے لیے تطہیر و تزکیہ کا باعث ہوں گی، یہ بلکہ اس کے لیے آلودگی کا باعث بنیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہی حکم تمام حرمتوں کی بنیاد ہے۔ یعنی جب یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں معیشت کے باب میں فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز ممنوع ہے، تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہی ہے، رشوت، چوری، غصب، غلط بیانی، تعاون الاسم، غبن، خیانت اور نقطے کی مناسب تشہیر سے گریز کے ذریعے سے دوسروں کا مال لے لینا، یہ سب اسی کے تحت داخل ہے۔ یعنی ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو دنیا بھر میں تسلیم کیا جاتا ہے کہ ممنوع ہونی چاہیے، انہیں انسان کا ضمیر غلط کہتا ہے، انسان کے باطن میں جو اخلاقی علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت کیا گیا ہے وہ حکم لگاتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ ان چیزوں پر مفصل بحث کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا گناہ ہونا تمام دنیا کے معروفات اور ہر دین و شریعت میں ہمیشہ مسلم رہا ہے۔ وہ معاملات جو دوسروں کے لیے ضرر و غرر یعنی نقصان یا دھوکے کا باعث بنتے ہیں، وہ بھی اسی کی ایک فرع ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی چیز دوسرے کے لیے نقصان کا باعث بن رہی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ نقصان کا باعث بن رہی ہے، تو جانتے بوجھتے کسی کو نقصان پہنچانا یہ بھی عقل الاموال بالباطل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو صورتیں اپنے زمانے میں ممروع قرار دیں وہ یہ ہیں۔ یعنی اب اس کے بعد میں نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کا اپنے زمانے میں جہاں جہاں اطلاق کیا ہے اس کی ایک فہرست آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اس کا ہم اگلی نشست میں مطالعہ کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔